لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بروز جمعہ یعنی جمعے کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے ہوپ، امید۔ کہا جاتا ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے، اور امید اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عطا بھی ہے، اور مسلمان کے دل میں امید کا ایک چراغ یہ ہمیشہ روشن رہتا ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ مایوسی اور وہ نا امیدی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ماننے والوں کے اندر پائی جاتی ہے، اکثر و بیشتر وہ مسلمانوں کے اندر وہ نہیں پائی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، اور اسی سے ہمیں امید رکھنی چاہیے، اور خیر کی اور بھلائی کی امید رکھنی چاہیے۔ سلسلہ مسائل کا حل کے اندر قبلہ نگران شورا دعوت غالب القصیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے، اور یقین مانے مدنی چینل کے ناظرین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے ساتھ معاملہ اس کے حسن ظن کے مطابق فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ کشیری رحمہ اللہ، امام عبد الکریم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ کو خواب میں جو ہے وہ دیکھا، اور ان کو دیکھ کر کے جب دیکھا تو بڑی خوبصورت حالت میں تھے، اور ایسی ان کی خوبصورت حالت تھی کہ اس کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو جنہوں نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے ان سے پوچھا، یا استاذ بما نلت ہذا، اے استاذ یہ آپ کو کیسے مل گیا، اتنا بڑا مقام، اتنا خوبصورت مقام، اتنی اچھی حالت، یہ آپ کو کیسے مل گئی؟ تو ارشاد فرمایا، بحسن ظن بربی، کہ میں اپنے رب سے حسن ظن رکھتا تھا، میرے رب نے میرے اسی حسن ظن کی برکت سے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھے، اچھے کی امید رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امید گاہ بنائے، کہ یہاں سے امید جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ دنیا میں اگر آپ کسی سے کوئی امید لگا رہے ہیں، کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو پاسبلٹی ہے کہ آپ کی امید پوری ہو، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ آپ کی امید پوری نہ ہو، وہ توقع پوری نہ ہو، اور زیادہ تر ویسے امیدیں پوری نہیں ہی ہوا کرتی، لوگ اپنی امیدوں پر پورا نہیں اتر پاتے۔ بہرحال اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے اور ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ آج سلسلے کے اندر اسی عنوان کو ہم لے کر کے آگے چلیں گے، آپ کی کالز اور میسیجز کو بھی شامل کریں گے۔ وقار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ابھی ان سے تلاوت کتاب پاک سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش، لإيلاف الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي آمنت بالله صدق الله العظيم.
سبحان اللہ. سورہ قریش کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی ہے, بڑی برکتوں والی اور بڑی عظمتوں والی یہ سورہ مبارکہ ہے. کبھی دشمن کا خوف ہو, اپنی جان کا خوف ہو, تو وہاں پر بھی سورہ قریش پڑھنی چاہیے, اسے انشاءاللہ یہ خوف دور ہو جائے گا. اور رات کو سونے سے پہلے بھی ایک دفعہ سورہ قریش پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ بندے کی جو ہے یہ حفاظت رہے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی برکات نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلی حضرت امام السنت کا ایک کلام ہے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, حرمان نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں, جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے. میں یہ چاہوں گا کہ اس میں چونکہ ہمارے موضوع کے اندر جو لفظ ہے وہ بھی آ رہا ہے, تو وہ ہم یہی وقار بھائی سے ہم سنیں. وقار بھائی یہی کلام آپ سنائیں, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے.
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا امید کو کہوں کم نہ کہوں تجھے جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے صبح وطن پہ شام غریب کو دوں شرف صبح وطن میں شام غریب کو دوں شرف بے کس نواز کے سو والا اللہ تیرے جس میں منور کتاب شے اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جا جی ماں کی جا اے جانے جا جی ماں کی جا اے جانے جا جی ماں کی جا اللہ کی سرتاپ قدم شان ہے یہ کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ میری جان ہے یہ اے جانے جا ایمان کی جا اے جانے جا ایمان کی جا سٹا عشق بھی تو سٹی جان بھی تو سٹا عشق بھی تو سٹی جان بھی تو سٹا دل بھی تو دلدار بھی تو سٹا دل 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 سٹا دل دل تو دلدار بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو نال عرشاں دا مہمان بھی تو اور تیرے تو بس بے تنہائی سے ہے بری تیرے تو بس بے تنہائی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے شاہ میں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خامشی کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کی خامشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے خط میں اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے
کلام بڑا زبردست کلام ہے. اتنا کچھ کہہ کر پھر اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا یہ دائرہ یہ اتنا بڑا دائرہ ہے کہ جب سے کائنات چل رہی ہے تب سے آقا کریم کی تعریف ہو ہی رہی ہے اور یہ ہوتی رہے گی انشاءاللہ. یہ مالک کریم کی ایک عطا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اس کلام کے اندر وقار بھائی نے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کے بھی کچھ اشعار ملائے ہیں. ان اشعار میں سے دو اشعار میرے ذہن میں آ رہے ہیں. کیا خوب بات کہی ہے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. آپ فرماتے ہیں ساڈا مان تران تے ہٹیا کھٹیا ساڈا ونج وپار بھی توں ساڈا سانول مٹھڑا شام سلونا دلبر تے درمان وی توں ساڈا سوم سلاتاں حج زکاتاں مصحف تے قرآن وی توں. اللہ اکبر. کیا خوبصورت کلام ہے. اور اس کے اندر یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک محبت کا اظہار ہے یہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے. منیم بھائی کیا فرمائیں گے اس پر. میں چاہوں گا آپ کچھ روشنی ڈالیں. حضرت خواجہ صاحب آپ کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ اسی علاقے سے تعلق ہے آپ کو جو علاقہ ہمارے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس شعر میں تو خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے یعنی عشق کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آقا آپ تو ہمارا سب کچھ تو آپ ہی ہیں, فخر بھی آپ ہیں, ہماری شان, ہماری آن, ہماری بان, ہمارا سب کچھ. ہم جو نیکیاں کرتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں, سب کچھ آقا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں ہی ہمیں سب کچھ ملا ہے. آپ نہ ہوتے تو قرآن بھی نہ ہوتا, آپ کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا ہے. یہ یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے. اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے امید, اس حوالے سے عرض کروں گا کہ امید جو ہے یہ بعض لوگوں سے رکھنی بھی چاہیے اور بعض لوگوں سے امید رکھنا یہ لازمی نہیں ہوتا کہ ہم اس امید پر پورا بھی وہ اتر سکے. لیکن یہ ہے کہ بندہ اگر نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے کے بعد سامنے والے سے یہ امید رکھنا کہ میں نے اس پر احسان کیا ہے یہ بھی مجھ پر احسان کرے گا, تو اس امید کی جو ہے وہ تعریف نہیں کی گئی, مذمت کی گئی ہے. یعنی کسی پر احسان کر دیا اب یہ سوچنا کہ اب یہ بھی مجھ پر احسان کرے گا. یعنی کسی پر احسان کیا ہے, کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے, تو اب اس کے فضل کی اور ثواب کی امید اس بندے سے نہیں اللہ سے رکھنی چاہیے, افراد سے نہیں رکھنی چاہیے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہونی چاہیے. اسی طرح بعض امیدیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے لیکن ساتھ میں شرائط بھی ہیں اس کی کہ تم نے ساتھ میں محنت بھی کرنی ہے. اب ایک بندہ ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جانوروں کو رزق دینا بھی میرا کام ہے, یعنی جانوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دینے کا ذمہ اٹھایا ہے, تو اشرف المخلوقات کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا ہی دے گا. اب اگر کوئی بندہ یہ سوچ لے کہ رزق تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے, اب میں گھر کے اندر بیٹھ جاتا ہوں اس امید پر کہ بس کوئی کام نہیں کرتا, اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے رزق دینا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں وعدہ کیا ہے وہیں پر اسباب اختیار کرنے کا حکم بھی ہے. جیسا کہ وہ ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے حکایت کے طور پر کہ ایک شخص جو ہے اس نے یہ سوچا کہ آج میں دیکھتا ہوں, اس نے ایک لومڑی کو دیکھا جو معذور تھی کہ بھئی اس کو رزق کیسے ملتا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو بھی رزق دینے کا وعدہ کیا ہے. تو وہ چھپ کر بیٹھ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک شیر آیا, اس نے شکار کیا, اس میں سے خود بھی کھایا اور باقی اس لومڑی کے سامنے ڈال کر چلا گیا, اور لومڑی جو ہے وہ رینگتے رینگتے وہاں پر پہنچی اور اس نے وہاں سے کھا لیا. اب وہ بھی اس درخت کے قریب جا کر بیٹھ گیا کہ میں بھی اب یہاں پر بیٹھا رہوں گا, مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے گا. وہ چند دن گزر گیا تو پھر آواز آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تو ہے رزق دینے کا, لیکن ساتھ میں شرائط بھی ہیں کہ بندہ محنت بھی کرے. تو تو نے جو ہے یہاں پر آ کر جو بندہ بیٹھا تھا اس کو یہ آواز آئی کہ تو شیر بن لومڑی نہ بن, کہ خود بھی کھا اور اوروں کو بھی کھلا, یعنی محنت کر کے کھا. تو یہ ہے ایک امید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح کی امید رکھنا کہ بس میں نے کچھ نہیں کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل جانا ہے, تو ایسی امید کی پذیرائی نہیں کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ افراد کے ساتھ کوئی نیک عمل کیا ہے یا کسی مسلمان کو نیکی کی دعوت دی ہے تو اب اس سے ہم نے نا امید نہیں ہونا. اب ایک بندے کو نماز کی دعوت دی ہے, روزے کی دعوت دی ہے, نیکی کی دعوت دی ہے, لیکن وہ نماز کی طرف نہیں آ رہا تو پھر بندہ کیا نا امید ہو جائے یا بس اس کو اب نیکی کی دعوت دینی ہی نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کو ہم نے نیکی کی دعوت دیتے رہنا ہے, دیتے رہنا. ایک وقت آئے گا کہ وہ انشاءاللہ مسجد کی طرف اس کا رخ ہوگا اور وہ بھی نمازی بن جائے گا. تو یہ امید بندوں سے رکھنی چاہیے. کچھ امید یعنی ایسی ہیں کہ جو نہیں رکھنی چاہیے اور کچھ امیدیں ہیں کہ جو رکھنی چاہیے
رکھنی چاہیے. چلیں جی, درست فرمایا. ویسے کسی نے ایک بات کہی تھی کہنے والے نے, ایاز بھائی, اس نے کہا کہ اگر خوش رہنا ہے تو لوگوں سے جو خام خواہ کی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں ان کو ختم کر دو.
سبحان
اللہ. فلاں مجھے مصیبت سے نکال دے گا, فلاں میرے کام آ جائے گا, فلاں مجھے ادھار دے دے گا, فلاں میرے بچے کی شادی کرا دے گا, فلاں یوں کر دے گا, وہ آئے گا تو یوں ہو جائے گا. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ان کو اپنے دماغ سے نکالو. اور کہنے والے نے تو یہاں تک کہا, اس نے کہا کہ مخلوق سے مایوس ہو جاؤ, جو تمہاری جیسی مخلوق ہے نا, عام مخلوق ہے, اس سے مایوس ہو جاؤ اور امید اللہ رسول سے لگا لو.
اللہ رسول سے
تو یہ تمہاری زندگی میں خوشیوں کا گراف بڑھ جائے گا. اصل میں ہم بعض کا ڈیپینڈیڈ ہو رہے ہوتے ہیں ایاز بھائی کسی دوسرے کے اوپر.
بالکل,
یعنی میں یہی سوچ رہا ہوں یار, یہ منیم بھائی ہیں نا, بس کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے بھائی, منیم بھائی ہیں. اب منیم بھائی کو مطلب جس دن موقع آیا, اب یہ خود وہاں موجود نہیں ہے.
بالکل,
یہ بھی ہماری طرح کی, ہم آپس میں ایک دوسرے کے عام بندوں کی بات کر رہے ہیں. عام بندے میں اور خاص بندوں میں فرق ہوتا ہے. ویسے عام بندے کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے جیسی نہیں ہوتی. یہ بھی ایک بات بتا دوں آپ, چلیں یہ بات چل ہی نکلی ہے تو اس کو بھی میں کر ہی دوں. عام بندہ ہے نا, اس میں بھی دو چیزیں ہیں لیکن دونوں ایک جیسی نہیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہ ہاتھ, ایک سیدھا ہاتھ ہے, ایک الٹا ہاتھ ہے. یہ دونوں کیا ہیں؟ سائز میں بھی برابر ہیں, انگلیوں میں بھی برابر ہیں, لیکن کام میں برابر نہیں ہے. سیدھے ہاتھ, سیدھا ہاتھ ہے اور الٹا ہاتھ الٹا ہاتھ ہے. یہ ہاتھ دکھنے میں تو ایک جیسے ہیں لیکن برابر نہیں ہے. یوں ہی ایک اور بات بھی, چلے لگے ہاتھوں اس کو بھی کر لیں. بال, ایک بال انسان کی پلک کا ہے, آئی لیشز میں, پلکوں میں جو بال ہیں یہ بھی کیا ہیں؟
بال
ہیں. اور جو داڑھی کے ہیں یہ بھی کیا ہیں؟
بال
ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کوئی بندہ جو ہے وہ کسی حجام کے پاس بیٹھا ہو, یار ذرا میری پلکیں بنانا, بیٹھا ہو کوئی؟
نہیں جی.
بال, دونوں بال ہیں, ایک ہی انسان ہے, ایک ہی انسان ہے, اسی کے جسم سے نکلنے والے دو ہیں بال ہیں, دونوں بال ہیں, لیکن دونوں بالوں میں بھی کیا ہے؟ فرق ہے. تو ایک انسان میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپس میں ایک جیسی نہیں ہیں, ان میں جو ہے وہ فرق ہے. تو بندوں میں تو پھر جب اللہ کے جو ہے وہ اعلیٰ بندوں کی بات ہو, اس کے مقرب بندوں کی بات ہو اور عام بندوں کی بات ہو, ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. بہرحال یہ ایک میں نے سوچا بات آ ہی گئی ہے تو اس کو بھی ایک جن کر ہی دیا جائے. تو اللہ والے یہ بڑی شان والے ہوتے ہیں, اور ان میں جو انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں یہ افضل اور اعلیٰ ہوتے ہیں. اور خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ٹھیک ہے, تو بہرحال ایاز بھائی, عام طور پر جو ہم معاشرے میں جن افراد کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, ان کے بھی ظاہر سی بات ہے بشری تقاضے ہیں, سرکمسٹانسز ہیں, حالات ہیں, واقعات ہیں, ایک طرح کے ہوتے ہیں. تو ہم بعض اوقات کچھ لوگوں سے ان ایکسپیکٹڈ سی امیدیں جو ہے وہ وابستہ کر لیتے ہیں, اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟
بالکل سلمان بھائی, یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک بات رائج ہے کہ اس طریقے سے امید جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ, اور سامنے والے بیچارے کے بس میں بھی بسوں کا نہیں ہوتا, اس قدر ہم امیدیں ان سے جو ہے وہ لگا لیتے ہیں. تو بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ امید جو ہے وہ مخلوق سے امید جو ہے وہ ہم ہٹا لیں اور خالق کائنات عزوجل کی بارگاہ میں اپنی امید کو لگا لیں، لو کو لگا لیں، تو انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہا تو یہ ہمارے کام آنے والی ہے، یہ امید انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی، نجات کا ذریعہ بنے گی۔ جیسے شروع میں آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حسن ظن، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگانا انشاءاللہ تعالی یہ کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر ہم کسی سے امید رکھنا چاہتے ہیں تو سلمان بھائی اس کی بھی بزرگان دین نے ایک کیٹیگری بیان کی ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ارشاد فرمایا ہے، ارشاد فرمایا جب کسی سے امید لگانا چاہو تو تین خصلتیں اس کے اندر ہونی چاہیے، یہ تین خصلتیں اس کے اندر دیکھو پھر اس سے امید لگاؤ۔ ارشاد فرمایا سب سے پہلی خصلت حیا، دوسری خصلت سچائی، تیسری خصلت جو ہے وہ امانت۔ جو آپ نے اللہ والوں کی بات کی، بزرگان دین کی بات کی کہ ان سے بھی ایک مخلوق خدا جنا وابستہ ہوتی ہے، امید لگاتی ہے، لو لگاتی ہے، تو یہ بزرگان دین میں وہ اوصاف پائے جاتے ہیں جو بزرگان دین نے سیرت میں کتابوں کے اندر بیان کیے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ لو لگائی جائے، امید لگائی جائے، تو واقعی ایسے لوگ کام آتے ہیں اور امید کو پورا بھی کرتے ہیں۔ لیکن جو ایک ہمارے عرف عام کے اندر جو ایک امید لگا لیتے ہیں، بھلے وہ کیسا بھی شخص ہو بیچارہ، وہ اپنی امیدوں پر بھی پورا نہ اترتا ہو، دوسرے کی امید کیا پوری کرے گا، تو ایسی امید لگا لینا یقیناً جو ہے وہ یہ بس اوقات جو ہے وہ تباہی کی طرف لے جاتی ہے، اور بس اوقات انسان بڑا مایوس ہو جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس امید سے کوشش کر کے ہم بچیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امید لگائیں، لو لگائیں، تو انشاءاللہ عزوجل یہ کامیابی کا بہترین ذریعہ۔ اور خام خواہ کی امیدوں سے تو کوشش کر کے ہم اپنی جان چھڑا لیں اور اس سے ہم اپنا پیچھا چھڑا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث پاک، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کیفیت کو بیان فرمایا، سلمان بھائی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اور جس کو ہم بیان کر رہے ہیں کہ ہم خام خواہ کی امیدیں لگا لیتے ہیں اور اس میں ہم بس اوقات یوں سمجھیے کہ ان امیدوں کے چکر میں موت جو وہ سر پر آ جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ امیدیں تو دور رہ جاتی ہیں، موت سر پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی موجود ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں تین شاخیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شاخ لگائی، اس کے پہلو میں دوسری شاخ لگائی، اور تیسری شاخ کچھ دور کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں گاڑ دی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، اللہ و رسول و عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی لکڑی کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، یہ انسان ہے، اور اس کے پہلو میں جو دوسری لکڑی ہے فرمایا یہ موت ہے، اور تیسری لکڑی جو دور گاڑی تھی ارشاد فرمایا یہ انسان کی تمنا اور امید ہے۔
امید
فرمایا انسان اس یہاں سے وہاں تک پہنچنے کی تگ و دو میں ساری زندگی لگا رہتا ہے کہ موت جو اس کے سر پر کھڑی ہے وہ آ جاتی ہے، اور انسان وہاں تک پہنچ نہیں پاتا اپنی تمنا تک، امید تک، کہ اس کا جو وہ خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو واقعی حقیقت میں سلمان بھائی یہ امیدیں، یہ خام خواہ کی امیدیں، یہ لمبی امیدیں، یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، اسی کے چکر میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ موت جو ہے وہ سر پر آ جاتی ہے، اور پھر نہ یہاں کے رہتے ہیں، بس اوقات نہ وہاں کے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ خام خواہ کی امیدوں سے محفوظ فرمائے، ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں امید لگائیں، اور وہ امید بھی ایسی ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید رکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنے اسلاف کی طرف نظر رکھتے ہیں تو وہ بھی امید لگاتے تھے، لیکن اپنے اعمال کو ستھرا اور پاکیزہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ امید لگایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ہونا چاہیے، ایک شخص ایک گناہوں بھری زندگی گزارے جا رہا،
گناہوں پہ ڈٹا ہوا ہے، یہ بات، گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے اور گناہوں پہ ڈٹا ہوا ہے اور پھر باتیں عجیب عجیب کر رہا
ہے، جرات ہے گناہوں کے اوپر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید بھی لگائے ہوئے ہے۔ تو اس کو بھی حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا نا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور اگر گناہ سے توبہ کرنے کے باوجود وہ گناہوں پر قائم ہے تو ارشاد فرمایا ایسا ہے جیسے اپنے رب سے مذاق کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید بھی ہو اور پھر عمل بھی صالح ہو، نیک اعمال بھی ہو، انسان کی زندگی ستھری اور پاکیزہ بھی ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہو، تو یہ عمل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت میں نجات دلانے والا ہے۔ حضرت فاروق اعظم،
میں آپ کی بات میں ایک چیز ایڈ کر دوں جو آپ نے فرمایا، بڑی پیاری بات کہی آپ نے، یہ رسالہ کشیریہ میرے ہاتھ میں ہے، شیخ ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مکتبۃ المدینہ العربیہ سے یہ آپ کو مل جائے گا. فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علامت الرجائی حسن الطاعتی، اللہ تعالی سے امید کی علامت یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی اچھے طریقے سے اطاعت کرے.
کیا بات ہے،
اچھے طریقے سے اطاعت کرے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے امید لگائی ہوئی ہے ہم نے، اور ہم دیکھ لیں کہ ہم کام کیا کر رہے ہیں، کام کیسے کر رہے ہیں، اس پر بھی ذرا غور کی حاجت ہے. جیسا پنجابی میں کہتے ہیں کہ جیسی نیت ویسی جیو جی نیت اوہو جی مراد، یعنی جیسی نیت ہوگی ویسی مراد ہوگی، اور جیسا کام ہوگا ویسا انجام ہوگا. یہ یاد رکھنے کی بات ہے، جیسا کام ویسا انجام. اچھے کام کا اچھا انجام اور برے کام کا برا انجام. بندہ نوکری پر جائے نا، جاب پہ ہے، اس میں جا نہیں رہا اور امید لگائے بیٹھا ہے کہ اس ماہ تو مجھے ڈبل سیلری ملے گی. مجھے بتائیں ملے گی؟
نہیں
ملے گی. ڈبل کیا، ڈبل سیلری تو کیا ملے گی، سنگل بھی نہیں ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یا تو فائر لیٹر مل جائے گا یا پھر جو ہے نا شوک آف لیٹر مل جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی لگانی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نے اطاعت اور فرمان برداری بھی کرنی ہے.
ایاز بھائی جی بالکل آپ نے صحیح بات ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ امید ہوگی تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ امید کام آئے گی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں اور قطعی جنتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. آپ کی امید کا اور خوف کا جو ہے وہ عالم کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ ندا دی جائے گی، اگر آسمان سے ندا دی جائے کہ تمام کے تمام لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا سوائے ایک کے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں خوف کروں گا کہ وہ شخص میں ہی ہوں. اور ارشاد فرمایا جائے گا کہ اگر تمام کے تمام اگر یہ ندا دی جائے کہ سارے کے سارے لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا سوائے ایک کے، تو فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید رکھوں گا کہ وہ شخص میں ہی ہوں. اب دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی امید کا عالم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا مضبوط ہے عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کیسا کامل بھروسہ ہے، خوف بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر امید بھی کیسی کامل ہے، خوف بھی کتنا کامل ہے، امید بھی کتنی کامل ہے. تو ایک ہم ون سائڈڈ ہو جاتے ہیں سلمان بھائی، یا تو امید رکھتے ہیں تو اتنی کامل امید رکھ لیتے ہیں، یا خوف ہوتا ہے تو بہت ہی زیادہ خوف ہوتا ہے. اس کے مابین جو ہے وہ ہمیں حکم دیا گیا کہ خوف اور امید کے مابین جو ہے وہ زندگی گزاری جائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا حضور خوف کی حالت میں زندگی گزاری جائے یا امید کی حالت میں زندگی گزاری جائے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا. اس کے جواب دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ زندگی خوف کی حالت میں گزاری جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری جائے، لیکن ارشاد فرمایا جب وقت آخر آ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر امید لگا لے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بخشے گا، اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرمائے گا. فرمایا یہ زندگی کی کیفیت جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسن عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنا خوف بھی نصیب فرمائے اور امید بھی اپنی ذات پر کامل اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی آسانی ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا.
نگران شورا دامت باد قدسیہ نے سلسلہ مسائل کے حل کے اندر ایک بات کہی، اور کیا زبردست بات کہی. اور یہ ایک بات ادھر رسالہ کشیریہ کے اندر شیخ امام ابو القاسم عبد الکریم کشیری رحمہ اللہ نے بھی بیان فرمائی ہے، اور نگران شورا نے جو بیان کی یہ میرا حسن دان ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی جس طرح ایک عقل و شعور کے تحت بندہ بات کرتا ہے، جو ایک احادیث پر شروحات حدیث پر نظر ہوتی ہے اس کا نچوڑ نکالتا ہے بندہ اس پر بات کہتا ہے. تو نگران شورا نے کل کہا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ صبر و برداشت اور حسن اخلاق یہ دو ایسے پر ہیں کہ یہ دونوں اگر صحیح ہوں تو بندے کی پرواز جو ہے نا یہ مدینہ شریف کی طرف یہ زبردست ہوتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بندہ اپنی منزل کو پہنچتا جائے گا. اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی خرابی ہوگی تو پھر وہ جو پرواز ہے یہ بندے کی صحیح چل نہیں پائے گی. تو دنیا کے اندر اپنی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس کو کامیاب گزارنے کے لیے یہ دو باتیں بڑی زبردست باتیں تھیں ماشاءاللہ. جو یہ شیخ امام ابو القاسم کشیری کیا فرماتے ہیں یہاں پر، سیدنا ابو علی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں الخوف والرجاء، خوف اور رجاء یعنی امید، اللہ سے ڈرنا اور اللہ تعالی سے امید رکھنا، ہما کا جناح الطائر، یہ دونوں ایسا ہے جیسے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، اللہ تعالی سے خوف بھی ہو اور اللہ تعالی سے امید بھی ہو. فرماتے ہیں اذا استویا استوى الطير، جب یہ دونوں پر جو ہے وہ بالکل برابر ہوتے ہیں تو پرندہ کیا ہوتا ہے، بیلنس میں ہوتا ہے، وتم طيرانه، اور اس کی پرواز مکمل ہوتی ہے، صحیح طرح سے وہ اڑتا ہے. اور فرماتے ہیں واذا نقص احدهما وقع فيه النقص، اور اگر ان دونوں پروں میں سے کسی ایک پر میں بھی خرابی آ جائے تو اب پرندے کی پرواز کیا ہو جائے گی، اس میں بھی نقص پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پرندہ اپنی موت کی حد کو پہنچ جائے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف بھی، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. خوف اس بات کا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اور امید اس بات کی کہ وہ کریم ہے اور کریم تو مہربانی ہی فرماتا ہے، اور اس کے کرم کی بندہ امید بھی رکھے. یوں بڑھتا جائے تو معاملہ انشاءاللہ آسان رہتا ہے. جب امید جو ہے وہ بندہ غالب کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم پر رحمت پر نظر کر رہا ہے اور اس کے عذاب سے بے خوف ہو رہا ہے، تو اب یہ بندہ یہ سمجھ لیں کہ یہ لائن سے کیا کر رہا ہے، ہٹ رہا ہے، اس نے اپنے ایک پر کو خراب کر دیا ہے. تو جس جہاز کا بھی ایک پر خراب ہو تو وہ جہاز بھی جو ہے نا وہ فلائی کرنے کی تھوڑی دیر بعد ہی جو ہے نا وہ کریش بھی ہو جاتا ہے. ایک جہاز تھا، سخت سردی تھی ایک ملک کے اندر، تو ہیوی سنو فال تھی. جب ہیوی سنو فال ہوتی ہے ایئرپورٹ بند بھی ہو جاتے ہیں، تو پھر بہرحال وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ جہاز کے پروں پر سے جو سنو ہے وہ اس کو برف کو وہ ہٹاتے ہیں. بہرحال جہاز کی جو فلائنگ ہوتی ہے نا اس کا ایک بڑا طریقہ کار ہوتا ہے، جس کا جہاز کی فلائنگ کا جو سارا دار و مدار ہوتا ہے، مین دار و مدار جو ہوتا ہے وہ اس کے پروں پر ہوتا ہے. اب ہوا کیا مدنی چینل کے ناظرین کہ اس جہاز کے پروں پر سے برف صحیح طرح سے ہٹ نہیں سکی، برف کچھ اس میں کیا رہ گئی، باقی رہ گئی. اب جہاز نے جو اڑنا تھا اور ہوا کا ایک فلو آنا تھا ایک طریقے سے، اس نے جو پرواز کرنی تھی، لیکن چونکہ وہ برف تھی اس میں، تو اب کیا ہوا کہ وہ ہوا جس طریقے سے وہ گزرنی تھی ویسے وہ گزر نہیں سکی. نتیجہ کیا نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پلین جو ہے وہ اڑنے کی کچھ ہی دیر بعد وہ کریش کر گیا، گر گیا. تو یہ اس کی وجہ بنی کہ اس کے پر جو تھے وہ بالکل کلیئر نہیں تھے. تو یہ ہماری زندگی جو گزر رہی ہے، یہ بھی سمجھے کہ گویا زندگی پرواز کر رہی ہے، ہماری لائف، ہماری زندگی یہ ایک پرواز ہے جو اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہے. تو اس پرواز کے لیے پروں کا درست ہونا یہ انتہائی ضروری ہے. اللہ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، جو بے خوف ہوگا وہ مارا جائے گا. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو منیم بھائی
جی،
ان نبت شرب بھی کلّا شدید
جی،
اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. آپ دیکھیں جتنے بڑے بڑے کفار ہو گزرے وہ بے خوف ہی ہوئے نا
جی.
بھائی دیکھیں فرعون کو خوف تھا کو خدا کا، خدا کا خوف ہوتا تو فرعون بنتا؟ کبھی نہ بنتا. نمرود کو دیکھ لیں، حامان کو دیکھ لیں، قارون کو دیکھ لیں، بخت نصر کو دیکھ لیں، شداد، ان کو دیکھ لیں، جتنے اس طرح کے لوگ ہو گزرے ان میں کیا تھا؟ اللہ کا خوف نہیں تھا. اور بڑے افسوس کے ساتھ کی بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایک تعداد ہے کہ جس میں سے اللہ تعالی کا خوف یہ رخصت ہو رہا ہے، خوف جا رہا ہے، خوف جا رہا ہے، اور بندہ بھی تباہی کے دھانے میں ہی جا رہا ہے. جیسا کام ویسا انجام. منیم بھائی
اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جب تک نہ ہو تو انسان نیک اعمال کی طرف درست طریقے سے راغب ہو بھی نہیں سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی خوف ہوتا ہے جو انسان کے ایمان کو کامل بناتا ہے. جس دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نکل جائے تو وہ انسان جو ہے وہ گناہوں کے اندر گرتا چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی ہونی چاہیے. اب ایک بندہ ہے وہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، اب وہ نا امید ہو جائے کہ میرا رب مجھے بخشے گا ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کے گناہ بڑے نہیں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے گناہوں سے بڑی ہے۔ جیسا کہ صاحب تفسیر روح البیان اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر روح البیان کے اندر سورہ توبہ کے تحت یہ واقعہ نقل کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور اس کے بعد وہ 20 سال تک گناہ کرتا رہا، یعنی 40 سال ہو گئے، 20 سال عبادت کرتا رہا، پھر 20 سال کنٹینیو جو ہے وہ گناہ پہ گناہ کرتا رہا۔ اب اس نے ایک مرتبہ شیشہ دیکھا اور شیشے میں اپنی شکل دیکھ کر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مناجات کرنے لگا کہ مولا میں نے 20 سال تیری عبادت کی اور 20 سال میں نے تیرے جو ہے نافرمانیاں کی، گناہ پہ گناہ کرتا رہا، مولا اگر میں تیری طرف اب رجوع کروں اور توبہ کر لوں کیا تو مجھے بخش دے گا؟ تو اس کو حاطف غیبی سے آواز آئی کہ تو نے 20 سال عبادت کی یعنی ہم سے محبت کی تو ہم نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا، پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے بھی تمہیں چھوڑ دیا، لیکن اب اگر تم میری بارگاہ میں توبہ کرے گا تو ہم تجھے شرف قبول عطا فرمائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے کہ 20 سال تک وہ گناہ کرتا رہا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے رجوع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ ندا دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے لیکن ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی ہونی چاہیے، لیکن امید ایسی ہو کہ لمبی امید نہ ہو کہ بندہ یہ سوچے کہ بعد میں جو ہے وہ توبہ کر لوں گا، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، بعد کے اندر توبہ کر لوں گا۔ تو ایسی امید کی احادیث مبارکہ میں بھی اور قرآن کریم کے آیات مبارکہ کے اندر بھی ایسی امیدوں کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ بندہ ایسی امید نہ رکھے۔ جیسا کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے خوف رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی وعید سے ڈرتا ہے تو وہ دور کو بھی نزدیک خیال کرتا ہے، جو دور ہے اس کو بھی نزدیک خیال کرتا ہے، یعنی وہ یہ نہیں سوچتا کہ ابھی میری لمبی عمر پڑی ہے بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید سے ڈرتا ہے وہ دور کو بھی نزدیک خیال کرتا ہے، اور جو لمبی امید رکھتا ہے وہ بد اعمالی کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی جس نے یہ امید رکھ لی کہ ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، بعد کے اندر نیکیاں کر لوں گا، تو وہ بہت سارے کئی گناہوں کے اندر گھرتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح نماز ہے، نماز نہیں پڑھے گا یار بعد میں عمر پڑی ہے بڑھاپے میں عبادت کر لوں گا، اسی طرح زکات نہیں دے گا، ابھی لمبی عمر پڑی ہے بعد میں زکات دے دوں گا، اس طرح اس پر حج اگر فرض ہے اس کے بعد پیسہ ہے مال ہے تو وہ حج نہیں کرے گا کہ ابھی عمر پڑی ہے بعد میں حج کر لوں گا۔ تو لمبی امیدیں انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خوف ہے یہ اگر دل میں ہوگا تو انشاءاللہ بندہ نیکیوں کی طرف جلدی مائل ہوگا، کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے اس کے دل میں خیال آئے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جب اس کے دل میں ہوگا وہ کئی گناہوں سے بچ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب امید ہوگی تو کئی نیکیاں وہ کرنے والا بن جائے گا۔
ماشاءاللہ، مدنی چینل کے ناظرین، اچھے اعمال کریں اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید بھی رکھیں اور جنت کی طرف ایک قدم بڑھائیں، نیکیاں کرتے جائیں۔ آئیے آپ کو مدنی ملسہ دکھاتے ہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرہ کیا، اس کے بعد دوسرا عمرہ کیا، تو ان دونوں کے درمیان میں جو گناہ ہوئے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور حج مبرور اس کی جزا جنت ہی ہے، اللہ تعالی جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ آپ غور فرمائیے، ہمارے کتنے بھائی اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو گھومنے پھرنے کا شوق بہت زیادہ ہوتا ہے، سیر و سیاحت کے دل دادا ہوتے ہیں، کبھی ایک ملک، کبھی دوسرے ملک، کبھی تیسرے ملک، کبھی اس طرف، کبھی اس طرف، فیملی سمیت بچوں کو لے کر نکلتے ہیں اور گھومنے پھرنے کا اور سیر و تفریح کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر بعد میں دوستوں میں بیٹھیں گے، وہاں یہ موضوع چھڑے گا، میں نے فلاں ملک کی سیر کی، میں نے فلاں جگہ کو دیکھا، میں تو فلاں جگہ بھی گیا ہوا ہوں، فلاں ملک میں اتنی دفعہ میں گیا، کیا حج اور عمرے کی سعادت بھی حاصل کی؟ اگر غور کیا جائے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حج فرض ہونے کے باوجود بندہ حج کرنے کی طرف نہیں بڑھتا، ساری دنیا گھوم آئے گا لیکن رب کے گھر کا طواف کرنے کی سعادت اور صفا مروہ کی سعی کی توفیق میسر نہیں آتی۔ جو حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے، بعض روایتوں میں اس کے بارے میں برے خاتمے کا گمان، اس کا تذکرہ بھی کیا گیا، وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، تو اچھا نہیں ہے کہ دیگر ساری دنیا گھومنے کا جو شوق ہے بھلے پورا کیجیے، جہاں شریعت جانے سے منع نہیں کرتی بے شک جائیے، لیکن حج اور عمرے کی سعادتیں بھی حاصل کیجیے نا۔ میرے جتنے ناظرین اس وقت مجھے دیکھ سن رہے ہیں سب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کسی عالم سے مشورہ کر کے اپنی کیفیت ان کے سامنے رکھیے اور ان سے پوچھ لیجئے مجھ پر حج فرض تو نہیں ہے. اگر حج فرض ہو چکا ہو تو سارے کام دھندے بعد میں آنے والے سال ہی حج کی سعادت حاصل کر لیجئے. یقین جانیے حج اور عمرہ رزق میں برکت کا ذریعہ بنتے ہیں، حج اور عمرہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، حج اور عمرہ رب کا قرب پانے کا ذریعہ بنتے ہیں، حج اور عمرہ یہ دنیا اور آخرت کی بہتری اور بھلائی کا سبب بنتے ہیں، اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہے. آپ اندازہ فرمائیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب حج کے فرد ہونے کا حکم دیا گیا اس کے بعد سفر حج اختیار فرماتے ہیں. ایسی عظیم عظیم مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ وہ مثالیں پڑھ سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان حضرات کے دل میں نیکی کا ایسا عظیم جذبہ تھا اور اس قدر یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف بڑھنے والے تھے. آپ سب کو مشورہ عرض کروں گا، عاشقان رسول کی 130 حکایات مکتبۃ المدینہ نے یہ کتاب شائع کی، اسے حاصل کیجئے، پڑھیے اور دیکھیے کہ حرمین طیبین حاضری کی سعادت پانے والوں کے کیسے پیارے پیارے انداز تھے. اس کتاب کا مطالعہ بھی کریں اور حج اور عمرے کی سعادتیں پا کے جنت کی طرف قدم بڑھاتے چلے جائیں. امید کرتا ہوں آپ علماء سے مشورہ کریں گے، حج فرض ہو چکا تو حج کی سعادت پا کر جنت کی طرف قدم بڑھائیں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حال پر رحمت فرمائے. آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد بشیر اتاری پکا گنجیرا وام بچرا میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بہت اچھا اور پیارا سلسلہ ہے، اور آج کا موضوع امید ماشاء اللہ بہت ہی پیارا موضوع ہے. امید کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امید کن لوگوں سے رکھنی چاہیے اور امید کن لوگوں سے نہیں رکھنی چاہیے. اگر رکھنی چاہیے تو کس حوالے سے رکھنی چاہیے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. نعت خوان اسلام بھی سیار دے کہ وہ یہ کلام سنا دیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. جزاکم اللہ خیرا.
ماشاء اللہ، اس پر گفتگو ہوئی ہے. ویسے بندہ امید کم ہی رکھے یا نہ ہی رکھے تو اچھی بات ہے. رکن شورا حاجی شاہد مدنی دامت القادم القدسیہ ایک مرتبہ سلسلے میں تشریف لائے اور انہوں نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. انہوں نے جو بات کہی اس کا ایسنس، اس کا اتر نچوڑ یہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں لوگوں سے زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرتا. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم جیسے سلسلے میں آ رہے ہیں تو اس میں اگر بندہ یہ ایک امید رکھے یار میں سلسلے میں جاؤں گا، لوگ اٹھ کے ذرا توقع رکھے کہ میں جاؤں گا لوگ مجھے اٹھ کے ملیں گے، سلام کریں گے، کیمرہ مین سارے آئیں گے، باری باری سلام کریں گے، حال چال پوچھیں گے، تو یہ میں نے کیا کر لیا، ان سے ایک چیز ایکسپیکٹ کر لی کہ یوں میرے ساتھ ہو، یعنی پروٹوکول مجھے جو ہے وہ دیا جائے اور میں آؤں اور ان میں سے کوئی مجھے نہ ملے، نہ کوئی پوچھے، نہ کوئی بات چیت کرے، اپنے کام میں جہنے لگے ہوئے ہیں. تو اب کیا ہوگا کہ خود ہی بندہ اندر ہی اندر امبیرس ہو رہا ہوگا، یار میرا کسی نے پوچھا ہی نہیں، میرے نوٹ ہی نہیں کیا انہوں نے، دیکھا ہی نہیں، عجیب لوگ ہیں یہ، پتہ نہیں کیا ہے یہ. خام خواہ ہو گیا نا، ایک بندہ بس یوں سمجھے کہ ایک توقع رکھ رہا ہے اور ایسے ہی ایک بے جا سی توقع ہے یہ. بھی پروٹوکول آپ کو دیا جائے، ہر بندہ یہ آپ کو پروٹوکول دے، تو ہر بندہ پروٹوکول دے دے تو یہ ضروری نہیں ہوتا. اچھا، اس کا اگر یہ امید نہ رکھی جائے کہ سلسلے میں آ رہا ہوں، ایک لیٹس سپوز فرض کر لیں، اور مجھے یہ امید نہیں ہے کہ بھئی یہ سارے اٹھ کے مجھے ملیں یا آئیں اسلام دعا کریں، حال احوال پوچھیں، کچھ بھی نہیں، میں بس نارمل طور پہ آ رہا ہوں، اور اگر یہ آتے ہیں آ کے ملتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں، تو یقیناً اس کی خوشی ضرور ہوگی کہ چلو یار کسی نے حال احوال پوچھ لیا. تو لوگوں سے آپ جتنی توقعات کم کریں گے نا، اتنی آپ اپنی زندگی کے اندر جوائنس اور ہیپینس کو اس کے گراف کو بڑھاتے چلے جائیں گے، خوشی کا گراف بڑھتا چلا جائے گا. توقعات نگران شورا بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو جو صدمہ ہوتا ہے نا، وہ اس کی توقعات کے مطابق ہوتا ہے. جتنی بڑی توقعات وابستہ کی ہوتی ہیں اور جب وہ پوری نہیں ہوتی تو وہ ساری عمارت دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے اور پھر بندہ پریشان ہوتا رہتا ہے. تو امید لگائیں تو اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے نا وہ امید لگائیں. تو مجھے یہاں ایک پنجابی کا شعر بھی یاد آ رہا ہے, سبحان اللہ, فرماتے ہیں, مدینے والا آمینا دلال, مدینے والا آمینا دلال, اے لگیاں نبھا جان دا, مدینے والا آمینا دلال, اے لگیاں نبھا جان دا, سہارا جی دا کوئی نہیں, اے اونو گل لا جان دا, مدینے والا آمینا دلال. امید لگائیں اللہ کے رسول سے, امید لگائیں, اور جو امید لگائیں گے سچے دل سے حضور سے تعلق بنائیں گے تو وہ بات پوری ہو جائے گی. حسن اللہ خان
ہے یہ امید رضا کو,
سبحان اللہ,
کیا بات
ہے, یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ,
قربان جائیں اعلی حضرت.
کیا بات ہے, کیا بات,
انہوں نے امید نجات کی امید کیسے لگائی ہے, حضور کی لگائی ہے, حضور ہی ہیں, اللہ اکبر, حضور ہی ہیں جو بیڑا پار لگائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی حضور سے ہی امید تھی. مت ساعت پوچھا نا جب, مطلب قیامت کب آئے گی, حضور نے فرمایا ما اعدت لہا, خیات یاری کی ہوئی ہے. انہوں نے یہی کہا کہ احب اللہ و رسولہ, میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا المرء مع من احب, بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جسے محبت کرنے والا. اللہ اور اس کے رسول سے امید لگائیں, مرشد پاک ہیں ان سے امید لگائیں, انشاءاللہ
کرام کہتے ہیں نا کہ ہمیں اس کال سے آج تک زیادہ اس کے علاوہ کسی اور کال سے خوشی نہیں ہوئی جتنا اس کال سے ہوئی تھی. آقا نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ.
واہ سبحان اللہ. مرشد جو ہوتا ہے یہ بھی نائب رسول ہے, ان سے وابستگی اور ہماری ایک تعلق مضبوط ہوگا تو یہ تعلق یہ بارگاہ مصطفیٰ کا راستہ دکھائے گا اور پھر وہاں سے پھر فیض آئے گا اور بندے کا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. لوگوں کو امیدیں دلانی بھی نہیں چاہیے. ایسے خام خواہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ امیدیں دلا رہے ہوتے ہیں, آسرا دے رہے ہوتے ہیں, ارے پریشان ہم ہیں بیٹھے ہوئے یار, کر لیں گے, یہ کون سی بات ہے, بالکل کوئی ٹینشن والی بات. اور بندے کو پتا ہے میں خود جو ہے نا وہ ٹگے ٹینے بیٹھا ہوا ہوں, مطلب ویلا باندھا ہوں, میں نے کیا اپنا کوئی پتا نہیں ہے دوسرے کو کیا کرنا ہے. تو ایسی خام خواہ کی بھی جو ہے نا وہ امیدیں کسی کو نہیں دلانی چاہیے, آسرے نہیں دینے چاہیے. جو بندہ کر سکتا ہو, جو ریئلٹی اور جو ایبلٹی ہو, جو حقیقت اور جو صلاحیت ہو, اسی کے مطابق آپ کسی کو آسرا دیں تاکہ اگلا بندہ پھر, بعض کا ہم کسی کو ایک امید دلا رہے ہوتے ہیں, اس کو آسرا دے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ہم خود وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکیں گے, تو یہ تو پھر وعدہ خلافی کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے اور بھی اس کی دیگر ڈائمینشنز جو خطرناک قسم کی ہیں, گناہوں بھری, یہ بھی بن سکتی ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اور بندہ وہ اٹیمپٹ کر گیا اور جب آپ کی اس کو ضرورت پڑی اور آپ موقع پر نہیں تھے تو مجھے بتائیں اس کا کیا بنے گا اور اس کا پھر آپ کے بارے میں پرسپشن کیا بنے گا. بات تو ایک ہے, یہ بھی ایک بڑی اچھی بات کسی نے کہی کہ ایسی خام خواہ کسی کو جو ہے وہ امیدیں نہیں دلانی چاہیے اور ایوی خام خواہ کسی کی امیدوں میں آنا بھی نہیں چاہیے. دیکھنا چاہیے, آنکھیں کھلی رکھیں اور عقل و شعور کی جو بتی ہے اس کو بھی جلا کر کے رکھیں. جی
میں نظام رضوی بول رہا ہوں. آج کے موضوع کے مطابق میں یہ کہوں گا کہ ہم اپنے دوستوں سے پیسوں کی امید لگائے بیٹھ جاتے ہیں اور اگر وہ ہمارا کام پورا نہیں کرتے تو پھر ہم ان سے ناراض ہو جاتے ہیں.
بڑی مہربانی جناب بیالی, کیا فرمائیں گے یاد بھائی؟
جی بالکل ابھی آپ نے اس بات کو بیان فرمایا سلمان بھائی کہ لوگوں سے جو ہے وہ امیدیں نہ لگائیں اس طرح کی, اور دوستوں سے واقعی امیدیں لگاتے ہیں سلمان بھائی, بڑی بڑی امیدیں لگا لیتے ہیں اور وہ سامنے والا آسرا بھی دلا دیتا ہے, پھر بیچارے جو پریشان ہوتے ہیں. ابھی ایک اسلام بھائی سے کچھ دنوں پہلے ہی بات ہو رہی تھی, ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ چند لوگوں سے ایک مسئلے کے حوالے سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, آپ پریشان نہیں ہونا, آپ اس کام کو کر لو, ہم ہے نا ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مسئلہ حل کر دیں گے. اب ان کا کہنا یہ تھا سلمان بھائی کہ ہم نے ان کے بہاف پر اچھا خاصا یعنی کہ ایک مال جب وہ خرید لیا, لیکن وہ جب پیسے کا موقع آیا تو وہ جو تھے جنہوں نے ہم ہی بھری ہے وہ اب بولا وہ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں, کوئی فون نہیں اٹھا رہا, کوئی کہتا ٹھیک ہے کر دیں گے کر دیں گے کر دیں گے. تو وہی آپ نے جو بات ارشاد پر بڑی پیاری بات کہ جب آپ کر سکتے ہیں تو بالکل کہیے کہ میں کر سکتا ہوں, آپ مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا ہو جائے گا, لیکن آپ نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم سامنے والے کو آسرا نہ دلائے کہ بس اوقات آسروں پر اتنے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں بےچارے جو ان کی پہنچ سے بھی باہر ہوتے ہیں, لیکن وہ دوسروں کے بہا پر وہ کام کر لیتے ہیں, پھر بےچارے جو پریشانی شرمندگی ندامت کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے,
نقصان اور
نقصان کے ساتھ ساتھ پھر جو غیبتوں اور چگلیوں کے دروازے کھلتے ہیں, پھر آپ کی جو کردار کشی ہوتی ہے معاشرے کے اندر اس میں جب وہ یہ چیز بڑی عمل دخل کرتی ہے. تو اس لیے خام خواہ کسی کو امید نہ, چاہے وہ دوستوں چاہے وہ باہر کے احباب ہوں اعزاء اقربا ہوں رشتہ دار ہوں کوئی سا بھی معاملہ ہو, مخلوق سے کوشش کریں کہ کم سے کم جو ہے وہ امیدیں لگائیں, اور اگر کسی سے امید لگائی ہے تو اس کے بھی پورا پورا ہونے کا اپنے ذہن میں کم از کم خیال کم سے کم رکھیں, اور ہاں 50-50 رکھیں, اس کا نعم البدل اپنے ذہن میں ضرور سوچ کر رکھیں کہ امید پوری نہ ہوئی تو پھر مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے, اور اس میں اعصابی طور پر اپنے آپ کو مضبوط رکھیں. بعض سلمان بھائی بہت کمزور دل کے ہوتے ہیں اور اس طرح کے بےچارے نروس ہو جاتے ہیں, اپنی زندگی سے بےچارے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں بسوں کا اتنا مایوس ہو جاتے ہیں. تو بالکل ایسا نہ رکھیں, اعصابی طور پر مضبوط رہیں, خود کو مضبوط کریں, کسی نے امید دلائی ہے تو وہی 50-50% چانس رکھیں, اور اس کا دوسرا کوئی کام بھی سوچ کر رکھیں کہ اگر یہ امید یہاں سے پوری نہ ہوئی تو پھر مجھے اس کے بدلے میں کیا کرنا ہے یہ بھی سوچ کر رکھیں.
ان شاء اللہ تعالیٰ آسانی ہوگی. سلمان بھائی کی صلاحیتوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے, ایک بندے نے جو ہے کسی اور کے کہنے پہ اسے آسرا رکھ لیا, خود وہ کام نہیں کیا, اور جب اس نے منع کر دیا یار یہ کام میں نہیں کر سکتا, تو اب وہ بندہ خود بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کام کو میں کیسے کروں. کوئی بھی مشکل کام ہے وہ بندہ خود اس نے نہیں کیا, دوسرے کے آسرے پہ یار وہ کر دے گا, اور بندے کی اپنی صلاحیت بھی تھی کر سکتا تھا لیکن دوسرے کے آسرے پہ چھوڑ دیا, پھر آہستہ آہستہ جو ہے بندے کی اپنی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے اور بندہ وہ مایوس ہو جاتا ہے.
اور اس میں منیم بھائی یہ چیز بھی ہوتی ہے بس اوقات کہ اگر وہ دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے اچھا, اور جب اگر سامنے والے نے نہیں کیا اور خود اس نے اپنی جان جوکھم میں ڈال کے کر دی, تو بس اوقات اپنے منہ سے کہہ رہا ہے صحیح بات ہے یار کسی پر کام نہیں ڈالنا چاہیے, جب خود ہی کام کر سکتا تھا تو کیا ضرورت تھی کسی کے اوپر ڈالنے کی, یہ کام تو میں نے بآسانی کر ہی لیا, جیسے تیسے کر ہی لیا, دوسرے پر نہ ہی ڈالتا تو اچھا, کیونکہ دوسرے پر ڈالنے سے جو ٹائم کا ضیاع ہوا, جو انتظار کی ایک کیفیت میں اور تکلیف اس نے اٹھائی, وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے. وہی اگر کام خود کر لیتا تو ان ساری چیزوں سے بھی جو ہے وہ بچ سکتا تھا. تو صلاحیتوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے, اور بس اوقات کام خود بندہ کر لیتا ہے, اپنے آپ کو خامہ خامہ کوف میں تکلیف میں مبتلا کر لیتا ہے, انتظار میں ڈال دیتا ہے, تو اس سے بھی بچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے اگر اپنے کاموں کو خود کرے اور لوگوں سے امید کم سے کم رکھے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات میں بھی ذاتی طور پر بہتری آ سکتی ہے.
اللہ کرے جی آئے بہتری اور خیر والا معاملہ ہو. لوگ ویسے کہتے ہیں کہ یار ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرح کا جملہ بولتے ہیں.
جی بالکل,
ہم بیٹھے ہم
ٹینشن نہ گن میں تیرے نال,
جی
ٹینشن نہ گن میں تیرے نال,
تیرے نال ٹھیک ہے جی بھائی ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو بندہ یہ سمجھا ٹھیک ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں, جب وہ بندہ واپس آتا ہے تو چونکہ پہلے بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھ کے چلے گئے, آپ اٹھ کے چلے گئے تو کیا ہوا کام ختم ہو گیا. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. یہ جھوٹے آسرے نہیں دینے چاہیے, بالکل نہیں دینے چاہیے, اللہ ہمارے ہاتھ پہ رحمت فرمائے. جی آگے بڑھتے ہیں, کال شامل کرتے ہیں.
ماشاء اللہ عز و جل سلمان بھائی کھلے اکثر لے رہا کہتے کہتے بڑا ہی دلچسپ اور پیارا سلسلہ ہے. اللہ نے آپ لوگوں کے ذریعے لوگوں کا بہت سارے پیچیدہ مسئلہ بھی حل کر دیتے ہیں. تو سلمان بھائی میں سید بھائی عرض کر رہا ہوں, مجھے سنا دیجئے. احمد رضا کا تاجا گلستہ ہے آج بھی.
واہ جی واہ ماشاء اللہ. سید بھائی ہمارے یہ بنگلہ زبان جو ہے بولنے والے ہیں, ماشاءاللہ انہوں نے کیا خوب جو ہے نا وہ کوشش فرمائی ہے, اللہ ان کو برکت دے. ماشاءاللہ ان کے تلفظ بڑے اچھے ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ بھی ایک بات ہے. ہا کا تلفظ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے, ہا حلق کے درمیان, ہا جو ہے یہ خلق کے درمیان میں سے جو ہے وہ ادا ہوتا ہے. چلیں بڑا اللہ حافظ والا معاملہ فرمائے. تو یہ بھی حروف ان کا بھی پتا ہونا چاہیے, الفاظ کے مخارج کون سے ہیں، تا قو یہ کیسے ادا ہوگا، تا ہے، سین ہے، صاد ہے، ان میں فرق کیا ہے، یہ بھی آنا چاہیے، مخارج بھی آنے چاہیے، اور لفظ اپنے مخرج سے ادا ہوگا تو ہی ادائیگی قرار پائے گی، ورنہ یہ ادائیگی نہیں بنے گی۔ مدنی چل کے ناظرین یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ چلے بھر اللہ حافظ والا معاملہ فرمائے۔ اور بعض اوقات جو چلتے ہیں اور مشق نہیں کرتے، مخارج کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر بڑی بڑی غلطیاں بھی کر جاتے ہیں، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہر جگہ پر ہا ہی نہیں ہوتا، ابراہیم میں جو ہا ہے نا، ہا یہ حلق کے نیچے سے ادا ہوتا ہے، محمد میں جو ہا ہے یہ حلق کے درمیان میں سے ادا ہوگا۔ یہ بھی چیزیں بڑی غور کرنے والی ہیں اور ان پر بھی غور ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں، مزید کال شامل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سید بھائی آپ کی کال کے لیے، جیتے رہے۔
میں محمد ابرار اتاری عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ کلام سننا ہے۔ تو شاہ خوبا تو جان جانا، چہرہ ملک تاب تیرا۔
بڑی مہربانی، جزاک اللہ آپ کی کال کے لیے۔ اسی زمین پر لکھا ہوا محمد علی ظہوری صاحب کا بھی یہ کلام ہے جی۔ کون سا؟
ذہن میں نہیں آ رہا۔
ذہن میں نہیں آ رہا، ذہن میں ذرا لائیں۔
آ رہا ہے ذہن میں،
ذہن میں آ رہا ہے، ذہن میں لائیں آپ، پھر آپ سے سن بھی لیں گے انشاءاللہ۔ جی،
محمد ارسلان اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ سلمان بھائی آج ایک کلام سنا دیں، امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا، خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا۔
کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے، مرحبا ماشاءاللہ۔ جی،
محمد فہیم کراچی باب المدینہ سے عرض کر رہا ہوں، مجھے نعت سننی ہے۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔
اللہ اللہ، اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری مقبول فرمائے، مبرور فرمائے، اور اگر نہیں کر رہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اسباب بھی عطا فرمائے۔ اے حسن قصد مدینہ نہیں، رونا ہے یہی، اور کس بات کا میں آپ سے شکوا کرتا۔ اللہ جی،
ریاض احمد چشتی مظفر آباد کشمیر۔ ماشاء اللہ سلیمان بھائی، بہت 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 پیارا سلسلے جو آپ کے چل رہے ہیں، تو میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے، آپ یہ کلام سنا دیں، پیش حق مجتہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔
آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ کلام حاجی شاید صاحب نے پڑھا ہے، اور کیا ہی خوب پڑھا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ جناب چشتی صاحب آپ کی کال کے لیے۔ کچھ آپ کے میسیجز ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتا ہوں۔ جی، عرفان بھائی ہیں وہاڑی سے، ان کا ہے جب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، یہ کلام سنائیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہیں جی، نام کیا ہے ان کا، وی ڈبلیو پی بہاول پور سے یہ میسج ہے جی، اور اشفاق بھائی کی منقبت سنی ہے ان کو، میرے رضا میرے رضا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، یہ ہیں جی بھلوال سے میسج ہے، واہ سبحان اللہ، ان کا کوشچن ہے، کوشچن کو میں بعد میں لیتا ہوں انشاءاللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہیے کلام سنا ہے، تاری فیملی ناروال ان کا بھی میسج ہے۔ کچھ کلام شامل کریں مکار بھائی، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔
صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا باڑا نور کا، صد تارا نور۔
خزرا کو حالے
سنائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے.
ماشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو بعد حاضری نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بعد حاضری نصیب فرمائے, اور جو حاضریاں دے رہے ہیں اللہ ان کی حاضریاں مقبول فرمائے, قبول فرمائے, مبرور فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اشفاق بھائی کی پڑی ہوئی منقبت سننے کی فرمائش کی تھی آپ نے, آئیے آپ کو اشفاق بھائی کی آواز میں منقبت سناتے ہیں. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
رضا پیارے رضا میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا بہ کر سنت اعلی حضرت مخزن عظمت اعلی حضرت فخر ملت اعلی حضرت رب کی نعمت اعلی حضرت باعث برکت اعلی حضرت مہر سخاوت اعلی حضرت آیا تو زیشان آیا تو زیشان بن کر اے امام احمد رضا اے امام احمد رضا
اے امام اہل سنت اے امام احمد رضا اے امام اہل سنت اے امام احمد رضا اعلی حضرت اعلی حضرت اے امام احمد رضا اعلی حضرت اعلی حضرت اے امام احمد رضا
کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا
اے امام اہل سنت اے امام احمد رضا اے امام اہل سنت اے امام احمد رضا اعلی حضرت اعلی حضرت اے امام احمد رضا اعلی حضرت اعلی حضرت اے امام احمد رضا
شور باطل کا ضلالت کا تھا جس دم ہند میں زور باطل کا ضلالت کا تھا جس دم ہند میں تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا
اے امام اہل سنت اے امام احمد رضا اے امام اہل سنت اے امام احمد رضا اعلی حضرت اعلی حضرت اے امام احمد رضا اعلی حضرت اعلی حضرت اے امام احمد رضا
سنت کا چمن سر سبز تھا شاداب تھا تازگی تو اور لایا اے امام احمد رضا تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا
اے امام اہل سنت اے امام احمد رضا اے امام اہل سنت اے امام احمد رضا اعلی حضرت اعلی حضرت اے امام احمد رضا اعلی حضرت اعلی حضرت اے امام احمد رضا
نائب شاہ امم کیجئے ہم پر بسایا اے امام احمد رضا علم کا چشمہ ہوا ہے معجزن تحریر میں علم کا چشمہ ہوا ہے موجزن تحریر میں جب قلم تو نے اٹھایا اے امام محمد رضا، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام محمد رضا،
اے امام اہل سنت اے امام محمد رضا، اے امام اہل سنت اے امام محمد رضا، اعلی حضرت اعلی حضرت اے امام محمد رضا، اعلی حضرت اعلی حضرت اے امام محمد رضا،
حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا اے امام محمد رضا، ہے بدر گاہ خدا تار عاجز کی دعا، ہے بدر گاہ خدا تار عاجز کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام محمد رضا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام محمد رضا،
اے امام اہل سنت اے امام محمد رضا، اے امام اہل سنت اے امام محمد رضا، اعلی حضرت اعلی حضرت اے امام محمد رضا، اعلی حضرت اعلی حضرت اے امام محمد رضا، اے امام محمد رضا، اے امام محمد رضا،
سبحان اللہ، اعلی حضرت کی بھی کیا ہی بات ہے. کبھی کبھی یہ بات ذہن میں آتی ہے ایاز بھائی کہ کیسی شخصیت ہے اور کیسی زندگی گزاری ہے اور کیا سیرت اپنائی ہے کہ آج دیکھیں آپ کئی سال بیت گئے ہیں مثال کیے ہوئے بھی، لیکن ذکر خیر ہے کہ ہو ہی رہا ہے.
بالکل صحیح فرمایا آپ نے سلمان بھائی، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت، آپ کی سیرت، اور جس پہلو پر بھی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے غور کیا جائے نا، ہر پہلو کے اعتبار سے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یگانہ روزگار شخصیت جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں، ممتاز شخصیت دکھائی دیتے ہیں، بالکل جدا شخصیت دکھائی دیتے ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے. اور جیسے جیسے فضل و کمال سنتے ہیں تو ایک دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار اللہ تبارک و تعالی نے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیسا کمال اور کیسی برکتیں عطا فرمائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل الحمدللہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا فیضان جاری و ساری ہے، الحمدللہ فیضان اعلی حضرت جاری و ساری ہے. تو جب جب اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کی کوئی بات سنتے ہیں، اشعار سنتے ہیں، کلام سنتے ہیں، آپ کی محبت بھری عشق بھری باتیں سنتے ہیں، تو دل میں یہ محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچتے ہیں یار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسی شخصیت تھے، کیسا کمال کر گئے، اللہ تبارک و تعالی نے کیسی ذہانت عطا فرمائی، کیسا کمال عطا فرمایا، کیسا علم عطا فرمایا، کیسی محبت عطا فرمائی، کیسا عشق رسول عطا فرمایا، کیسی اللہ تبارک و تعالی نے علم و عمل کا پیکر بنایا کہ آج الحمدللہ یہ عزوجل اعلی حضرت کی محبت ہمارے دلوں میں اور 100 سال 101 سال کا یہ 101واں عرس اعلی حضرت الحمدللہ جاری و ساری ہے. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی نئی بات ہے، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت اس قدر زندہ ہے معاشرے کے اندر، آپ کی باتیں، آپ کا کردار، آپ کے پہلو سیرت کے اس قدر اجاگر ہے کہ جیسا لگتا ہے کل کی بات ہے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی گزرے. اور میں کسی سے سنا تھا بڑی پیاری بات کہ 100 سال اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو ہو گئے لیکن ابھی بھی جیسے کل کی بات معلوم ہوتی ہے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے وقت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. اسی طرح حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ بزرگان دین کی سیرتوں کے جب ہم ذکر کرتے ہیں سلمان بھائی، صدیاں بیت گئی ہیں حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ، لیکن آج بھی دیکھیں ان کا ذکر زندہ ہے اور ان کے ذکر کی برکت سے محبت کو ایک عروج ملتا ہے، ایک سینوں کو جلا ملتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہستیوں کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اے کاش کہ ہم بھی ان کی سیرت کو اپنا کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پالیں، دنیا میں بھی سرخروئی مقدر ہو جائے اور آخرت میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شفاعت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں جگہ ہے وہ نصیب ہو جائے ان بزرگوں کے صدقے میں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی نصیب فرمائے.
آمین. یہ فذکرونی اذکرکم کا فیضان ہے.
واہ کیا بات.
فذکرونی اذکرکم، مالک فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اعلیٰ حضرت امام السنت نے ہم میں سے کسی کو نہ تو کچھ جائیدادیں دی ہیں، نہ کچھ جگیریں دی ہیں، نہ کوئی پلاٹ دیے ہیں، نہ کچھ اور دنیا کا مال جو ہے وہ نہیں دیا، ہاں محبت مصطفیٰ کا ایک چراغ دل میں ضرور جو ہے وہ جلایا ہے، شمع جلائی ہے، اور اس کی تو کیا ہی خوبصورت بات ہے، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دل میں جو ہے وہ شمع فروزاں ہو تو کیا ہی بات ہے، وہ جان کی سیر ہے الفت رسول اللہ کی،
اور سلمان
جان ہے عشق مصطفیٰ
روز فزون کرے،
جان کیا ہے، جان عشق مصطفیٰ ہے، روز فزون کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزا ناز دوا اٹھائے کی، سبحان اللہ، کوئی بجائے سوز غم ساز طرب
بجائے
کی، اللہ 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 تعالی ہمیں بھی یہ عشق اور محبت کے فضان نصیب فرمائے. میں چاہوں گا منیم بھائی کچھ اس پر آپ روشنی ڈالیں، اپنے مخصوص انداز میں کچھ ارشاد فرمائیں، یہ دعوت اسلامی یہ ہمارا کس طریقے سے ذہن بنا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، آقا کریم کی سنتوں کی اتباع کا، اخلاقیات کی بہتری کا ذہن بنا رہی ہے، کیا فرمائیں گے؟
سلمان بھی بزرگان دین فرماتے ہیں بندہ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے نا تو ان جیسی عادات اور خصلتیں اس بندے میں پیدا ہو جاتی ہیں، تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اگر ہم وابستہ ہو جائیں تو اس کے اندر جو اسلامی بھائی ہیں، جو ان کی صحبت ہے، بندہ ان کے ساتھ بیٹھے گا تو ان کے اندر جو عادات اور خصلتیں ہیں وہ بھی انسان کے اندر پیدا ہوں گی، تو بندے کو چاہیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، اور الحمدللہ اس دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول کے اندر جو ہے وہ اجتماعات، مدنی مذاکرے اور دیگر مدنی قافلے اور بھی کافی سارے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو حکمت بھرے اور نیکیوں بھرے لمحات کے اندر گزارنے کا ایک موقع ملتا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے کہ اس سے دل بھی نرم ہوتا ہے، دل کی سختی بھی دور ہوتی ہے، اور نیک اعمال کی طرف بندہ راغب بھی ہوتا ہے، اور اس حوالے سے یہ کہ بندہ اکثر عموماً اس بات سے جاہل ہوتا ہے کہ اس کو یہ جہالت ہوتی ہے کہ موت نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بڑھاپے کے اندر ہی آنا ہے یا اچانک موت نہیں آئے گی، حالانکہ اگر دیکھا جائے اپنے شہر کے اندر بندہ بوڑھوں کی تعداد ہی شمار کر لے تو وہ بہت ہی کم نظر آتی ہے، یعنی یہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ موت جوانوں کو بھی آتی ہے اور عموماً جوان ہی زیادہ تر یہ ہے وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں، لہذا اگر ان لوگوں کے ساتھ بندہ اٹھے گا بیٹھے گا تو ان کے اندر جن چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے جیسے موت کی کثرت سے یاد دلائی جاتی ہے، فکر آخرت کی جو ہے وہ فکر دلائی جاتی ہے، تو ان نیک معاملات کی طرف ترغیب دلائی جاتی ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو ایسی خصلتیں اور عادات بھی بندے کے اندر وہ پیدا ہوں گی، اور جب ایسی خصلتیں ایسی عادتیں پیدا ہوں گی کہ جو ہے وہ لمبی امیدوں کی طرف جو ہے وہ بندے کو نہیں لے جاتی بلکہ انسان کو بتایا جاتا ہے کہ موت جو ہے وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو انشاءاللہ بندہ لمبی امیدوں سے بھی بچے گا اور فکر آخرت کی طرف بھی راغب ہوگا اور بآسانی وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں بھی کر پائے گا اور گناہوں سے بچ سکے گا،
طول عمل سے بندہ اپنے آپ کو بچا، یہ ایک بڑی اہم بات ہے، طول عمل، اس پر کچھ دوسری ڈالیں یار،
لمبی امیدیں، میں بالکل یہی بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، ابھی منیم بھائی ہمارے گفتگو کر رہے تھے، امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے سلمان بھائی ہمیں یوں دیکھیے کہ معاشرے کے اندر آپ نے ایک ایسا مدنی انقلاب برپا کیا کہ عمومی طور پر ہم جب باہر جاتے ہیں، باہر بیٹھتے ہیں، باہر کی صحبتیں، باہر کی گیدرنگ اختیار کرتے ہیں منیم بھائی، تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لمبی امیدوں کا سلسلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ایک یوں سمجھے کہ خیالی پلاؤ ہی سارا جو امیدوں کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ زبر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جب ہم وابستہ ہوتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع میں آتے ہیں، مدنی مذاکروں میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم کی صحبت جب ملتی ہے، تو اس سے ہمارا ذہن یہ بنتا ہے کہ ہمیں فکر آخرت، آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، موت کی یاد پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے، ان سے امید بھی ہماری جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، ان سے تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے، بزرگان دین سے امیدیں جو ہے نا وابستہ ہوتی ہیں، امیر سدامت برکات منادی، اب یہ فیضان اعلیٰ حضرت کا سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، تو ہمیں کس سے امید رکھنی ہے، کن لوگوں سے اپنی امیدوں کو وابستہ رکھنا ہے، الحمدللہ یہ زوجت یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بتایا جاتا ہے، اور ہمیں امیر علیہ السلام نے خصوصی طور پر ہمیں ایک یوں سمجھیے کہ مدنی نماز کا رسالہ عطا فرمایا، جس میں خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہ لمبی امیدوں سے نکل کر ہمیں آخرت کی تیاری کا خصوصی طور پر ذہن دیا، روزانہ فکر مدینہ کرنے کا، اپنا محاسبہ کرنے کا، اس کارڈ کو فل کرنے کا، امیر علیہ السلام دامت برکاتہم العالیہ اپنے چاہنے والوں کو یہ ارشاد فرماتے ہیں، تو یہ ایک سب سے بڑا آپ دیکھیے ایک ذریعہ ہے کہ جو ہمیں لمبی امیدوں سے باہر نکالتے، جب ہم دیکھتے ہیں اس رسالے کو فل کرتے ہیں، پر کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ زجر بیانات میں مختلف مواقع پر موت کی یاد کو، آخرت کی یاد کو، قبر و حشر کی تیاری کا ذہن الحمدللہ دیا جاتا ہے،
تو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو لمبی امیدوں سے نکال کر ہمیں آخرت کی طرف لے جاتی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ منیم بھائی، جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی رہتی ہے اس کی دو چیزیں جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہیں، اس کے اندر ایک لمبی امید بھی ہے
جی،
کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بوڑھا بھی اگر ہوگا نا تو اس نے بھی ایک پلاننگ اپنی بنا رکھی ہوگی، ایک اپنا ذہن بنا رکھا ہوگا، لمبی امیدوں کی طرف رجحان اس کا بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو یقیناً بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے ماحول کو اختیار کریں، بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کریں، فیضان اعلی حضرت الحمدللہ جاری و ساری اعلی حضرت کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ ان چیزوں سے جان چھڑائی، لمبی امیدوں سے جان چھڑا کر اپنی زندگی کو دین متین کی خدمت میں مصروف رکھا، اللہ تبارک و تعالی نے کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تو چھوڑیں ان امیدوں کے پیچھے، کچھ نہیں ہے، شاید ان امیدوں کے پیچھے جاتے جاتے موت ہمیں ایک دن آ لے اور پھر یہ سب یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے۔ تو اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی آخرت کی یاد کریں، نمازوں کی پابندی کریں، درود و سلام کی کثرت کریں، نیک اعمال کر کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امید کو مضبوط رکھیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عزوجل یہ آخرت میں کام آنے والی ہے، ان دنیا کی لمبی امیدوں میں اور مال و عوض کی اور جناب بنگلے کی خواہش اور کار کی خواہش تو فلاں خواہش تو فلاں خواہش، ان لمبی امیدوں کے پیچھے کچھ نہیں رکھا ہے۔ یہ ذہن بنا کر رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہمیں نصیب ہوگا، وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ لمبی لمبی امیدیں باندھ لینے سے اپنے آپ کو تو وقتی طور پر خوش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن شاید ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے،
وقتی طور پر بھی نقصان ہی ہوتا ہے،
وقتی طور پر بھی نقصان، ٹینشن،
ہاں جی
ٹینشن جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے، اور ان چیزوں کے نہ ملنے پر افسوس اور جو ہے وہ ندامت ہی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کی فکر آخرت کو اپنے دل میں بسائیں، اس کی تیاری میں اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کریں، لمبی امیدوں کے بجائے جو ہے وہ موت کو۔ اچھا ایک چیز سلمان بھائی اور بھی ہوتی ہے کہ پلاننگ کرتے ہیں،
اس
امیدیں باندھتے ہیں، بڑی بڑی امیدیں باندھتے ہیں، لیکن اس میں کہیں بھی موت کی پلاننگ نہیں کرتے۔ یہ زمان سے ضرور کہتے ہیں کہ موت برحق ہے، موت آنے والی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو آپ نے جو اتنی لمبی پلاننگ بنا لی مستقبل کے آگے 10 سال 20 سال کی، اس میں کیا آپ نے موت کی پلاننگ بنائی؟ کیا آپ نے اس چیز کو سوچا کہ موت بھی تو مجھے آ سکتی ہے، اس کے لیے میں نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ جس طریقے سے ایک گھر کو بنانے کے لیے ایک میٹیریل کی حاجت ہے، ایک لوازمات کی حاجت ہے، تو اسی طریقے سے موت کو آپ اپنی زمان سے تسلیم کرنے کے یہ حق ہے، آنے والی ہے، تو اس کے لوازمات ہم نے کیا تیار کر رکھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، نیک اعمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف موت کو آسانی کی طرف لے جانے والے اعمال کے ہم نے کر رکھے ہیں۔ تو بالکل جس طریقے سے دنیاوی پلاننگیں کر رکھی ہیں، مستقبل کو کل کو بہتر بنانے کے لیے سوچو بچار میں اپنے آپ کو گھلائے جا رہے ہیں، تو اپنی موت کی بھی یاد کریں، اس کی بھی فکر کریں، آخرت کو بھی بہتر بنانے کے لیے کوشش میں مصروف عمل رہ جائیں۔ اور یہ اس فکر سے زیادہ اچھی فکر یہ ہے کہ ہم اپنی موت کی فکر کریں، اس کے بارے میں غور و فکر کریں، تو انشاءاللہ تعالی یہ یاد بھی جو ہے وہ عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس پر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اجر نصیب ہوگا۔ اور جو یہ دل ہے جو لمبی امیدوں کی طرف جا رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف لوٹے گا جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور موت کی اور فکر آخرت کو اپنے سینے میں بسائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمیں نصیب ہوگی۔
طول عمل، لمبی امیدیں باندھنا جو مضموم ہے، اس کی تعریف بھی سمجھ لیں تاکہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے۔ یہ ہے فرمایا کہ طول عمل کا لغوی معنی ہے کہ لمبی لمبی امیدیں باندھنا، اور جن چیزوں کا حاصل کرنا بہت مشکل ہو ان کے لیے لمبی امیدیں باندھ کر زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کر دینا یہ طول عمل کہلاتا ہے۔ زندگی کے قیمتی لمحات بندہ ضائع کر رہا ہے اور بہت دور کا جو ہے وہ سوچ رہا ہے، اس کی ایک میں آپ کو آسان سی یوں سمجھ لیں کہ چٹکلا بیسڈ ایک مثال سناتا ہوں۔ وہ شیخ چلی تھا، اس کو کسی نے کہا کہ شیخ صاحب یہ انڈوں کی ٹوکری ہے اور یہ میرے گھر تک لے جانی ہے۔ شیخ چلی بیچارہ ایک ویلا واندا فارغ فالتو سا کریکٹر جو ہے وہ ہسٹری میں بتایا جاتا ہے، اب اس کی حقیقت کیا ہے اس کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، آگے اس بات پر آتے ہیں۔ اب اس نے شیخ چلی نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے، شیخ چلی نے اس کے ساتھ اجرت طے کی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اجرت آپ کو ملے گی، اور اجرت کتنی ملے گی؟ 4 انڈے ملیں گے، آپ بھی انڈوں کی ٹوکری میرے گھر پر پہنچائیں، آپ کو 4 انڈے میں اجرت کے طور پر دوں گا۔ طے ہو گیا، معاملہ ہو گیا جناب۔ اب شیخ چلی نے وہ ٹوکرا سر پر اٹھا لیا، ٹوکرا سر پر اٹھا لیا، انڈوں کا ٹوکری تھی یا ٹوکرا جو بھی تھا۔ اب شیخ چلی چلتا جا رہا ہے اس آدمی کے ساتھ ساتھ، اب شیخ چلی کے دماغ نے چلنا شروع کیا اور دماغ چلتا چلتا کہاں گیا کہ میں یہ انڈوں کی ٹوکری جب اس کے گھر پر پہنچاؤں گا تو مجھے چار انڈے ملیں گے. ان چار انڈوں کو میں کیا کروں گا کہ میں ایک مرغی لوں گا, وہ چار انڈے سیے گی, اس میں سے اور مرغیاں نکلیں گی, پھر وہ اور مرغیاں اور جو ہے وہ انڈے دیں گی, پھر وہ مرغیاں ان انڈوں کو سیئیں گی, ان میں سے اور مرغیاں نکلیں گی, پھر وہ اور مرغیاں اور انڈے دیں گی, اور یوں میرا ایک بہت بڑا مرغیوں کا ایک فارم بن جائے گا, پولٹری فارم بنے گا میرا, میں بڑا امیر آدمی ہو جاؤں گا, پھر میں جو ہے وہ دو تین شادیاں کروں گا اور میرے جو ہے بچے ہوں گے. تو ایک دن جب میں تھکا ہارا اپنے گھر پر آؤں گا تو میرے گھر کے صحن میں کھیلتا ہوا میرا چھوٹا بچہ وہ بھاگتا ہوا میری طرف, ابو کہتا ہوا میری طرف بڑھے گا اور میں اس کو یوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لوں گا. اب شیر چلی نے جب ہاتھوں سے سینے سے اس نے ہاتھ ٹوکری چھوڑی اور یوں ہاتھ سینے سے لگا لیے, ٹوکری کڑپ تھا نیچے, ٹوکری گر گئی, انڈے ٹوٹ گئے. اب مجھے بتا رہا اس نے کہا اللہ کے بندے یہ انڈے توڑ دیے سارے ہمارے. شیخ چلی نے کہا تمہارے تو انڈے ٹوٹے ہیں, میرا تو گھر بار تباہ و برباد ہو گیا یہاں پر, میں یہاں بیٹھا ہوں. تو یہ مدنی چلے کے ناظرین خور طلب بات یہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, کیا کہیں ہم بھی تو اس طرف نہیں آ رہے. اس کا جو ایک فالتو ایک اس میں چلا گیا اور ایکسٹریم لیول پر جو ہے وہ چلا گیا اور کہاں سے کہاں اپنا دماغ لے گیا, جو موجودہ کرنٹ سینیریو ہے اس سے نکل گیا, جبکہ اس میں رہنا کیا تھا, ضروری تھا. دیکھیں پاسٹ گزر گیا, فیوچر آئے گا, ابھی کیا ہے پریزنٹ, وقت جو موجود ہے وہ حال ہے, گزرا ماضی, آتا استقبال ہے. ماضی تو تھا جو گزر گیا اور استقبال جو ہے جو فیوچر ہے وہ آئے گا. جو بھی ہوگا اس پر بندہ غور فکر بھی کرے لیکن لمبی امیدوں کا شکار یہ نہ ہو, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ذہن کو ڈائیورٹ کر دیتی ہیں اور بندہ حقیقت حال سے نکل کر کسی اور دنیا میں جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. تو حقیقت کو ریئلٹی کو بھی فیس کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح شریعت مطہرہ نے ہماری رہنمائی کی ہے, جس طرح اجازت دی ہے, اس کے اعتبار سے اپنی چیزوں کو مینج بھی کرنا چاہیے, ان کے بارے میں ایک پلاننگ بھی ہونی چاہیے, لیکن بندہ طول عمل کا شکار یہ نہ ہو, یہ بڑی ایک اہم بات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے, مالک کریم انشاءاللہ فضل فرمائے گا, کرم فرمائے گا اور بندے کا بیڑا پار لگائے گا. مدنی چل کے ناظرین دعوت اسلامی الحمدللہ ہماری رہنمائی کر رہی ہے, ہمیں بتا رہی ہے, سکھا رہی ہے, سمجھا رہی ہے اور بہت سارے ذریعے استعمال کر رہی ہے. انہی ذرائع میں سے ایک ذریعہ جو ہے یہ مجلس آئی ٹی بھی ہے. تو مجلس آئی ٹی کی ایک اپلیکیشن کا ہم آپ کو پرومو دکھاتے ہیں, آئیے دیکھیے. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کون؟
میں خالد بلال بھائی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آئیے خالد بھائی اندر آئیے.
کیا ہوا, آپ کچھ پریشان دکھ رہے ہیں؟
بس بیٹے کے بخار کی وجہ سے پریشان ہوں.
آپ پریشان نہ ہوں, دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی نے روحانی علاج موبائل اپلیکیشن بنائی ہے جس میں بیماری سے شفا کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے وظائف بھی شامل کیے گئے ہیں.
جزاک اللہ خالد بھائی, میں اس اپلیکیشن کو ابھی ڈاؤن لوڈ کر کے وظیفہ پڑھ کر اس پر دم کرتا ہوں.
ماشاء اللہ, بڑی بڑی اچھی بات ہے جی. روحانی علاج کی اپلیکیشن دیکھیں کتنا آسان کر دیا اس کو, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اور ذکر اذکار کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنی زبان پہ رکھیں, اللہ کو یاد کریں. مدنی چل کے ناظرین رب تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان سے کرتے رہیں, اپنی زبان سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل بھی فرمائے گا, اپنا کرم بھی فرمائے گا اور مصیبتیں آسان بھی فرمائے گا. ہم غور کریں کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس میں سے ایک بڑی تعداد ہے جو میرے رب کا فضل ہے. فضل یاد بھائی وہ ہے جو بندے کو بغیر کچھ کیے ہی مل جائے, وہ فضل کہلاتا ہے. ایک آسان سی سمجھنے کے لیے موٹی سی بات ہے. تو آنکھیں یہ اللہ نے مجھے دی ہیں, یہ مالک نے کیا کیا ہے مجھ پر, فضل ہی فرمایا ہے. یہ دانت دیے ہیں کیا کیا ہے, فضل ہی فرمایا ہے. اور چمکتے دانت دیے ہیں یہ بھی فضل فرمایا ہے. دو ہاتھ دیے ہیں فضل فرمایا ہے. پھر ہاتھ میں جو ہے وہ یہ انگلیاں دی ہیں, انگلیوں میں پوروں کے اندر جو ہے وہ جوائنٹس, یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے. جس رب نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے, ہم ایک دن میں اس رب کا نام کتنی مرتبہ لیتے ہیں, اس پر غور کرنے کی بات ہے. ہم اس کو کتنا یاد کرتے ہیں. ہمیں اگر کوئی سیٹھ ہے ہمارا, جسے ہم کام کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, کچھ بھی ہے, نوکری پیشہ, ایک بڑی تعداد ہے ہمارے ملک کے اندر جو لوگ امپلائمنٹ پر ہیں, نوکری کرتے ہیں, یا گھر میں ہم رہتے ہیں اور مطلب ہسبینڈ ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے رہتا ہے, تو جو گھر والے افراد ہوتے ہیں یہ اس کی تعریف ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت اچھے ہیں, خیال کرتے ہیں, سیٹھ بہت اچھا ہے, بڑا خیال کرتا ہے, ہمارے کام بھی آتا ہے. تو سیٹھ کا ہم اپریسیٹ کرتے رہیں, یا جو گھر میں بچوں کے ابو ہیں اگر اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں ان کی اپریسیشن کرتے رہیں. تو وہ رب تبارک و تعالیٰ جو ان ساری چیزوں کو میرے لیے سازگار بنا رہا ہے, اس کو ہم یاد ہی نہ کریں.
ارشاد بھی فرمایا گیا نا, سرمایہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کی جو امید, ان کے سکون اطمینان کا جو چین کا ذریعہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے, اور یقیناً اس سے دل کو ڈھارس ملتی ہے, دل کو سکون ملتا ہے, دل کو ایک آسرا ملتا ہے. سلمان بھائی, جس طرح ہم نے شروع میں بات کی کہ جنہ لوگوں کے آسرے میں ہم رہتے ہیں, لوگوں کے چکر میں ہم رہتے ہیں, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو ہم اپنے دل میں بسائیں, اسی طریقے سے سلمان بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ہم دعا کریں, دعا کو اپنا ہتھیار بنائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے. تو دعا کو اگر ہم اپنا ذریعہ بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ میں کی بارگاہ میں, امید کے ساتھ, یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کو اپنی عادت بنائے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ہمارے یہ معاملات, ہمارے یہ مسائل, ہماری یہ پریشانیاں یہ حل ہو سکتی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ضرور ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انعام بھی ملے گا. تو دعا کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بسوں اوقات بہت نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں, بہت سا اوقات بہت ڈسارڈ ہو جاتے ہیں, دعا قبول نہیں ہوتی. یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں, دعا ضرور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہاں پر ہی ظاہری طور پر ہی بس اوقات قبولیت کے آسان نظر آ جاتے ہیں, ورنہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال میں اس دعا کی نیکی کو جمع فرما دیتا ہے. اور روایت میں یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کل قیامت میں بندہ اپنی نا قبول ہونے والی دعاؤں کا اجر جب دیکھے گا, تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں بھی اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لو لگائیں, اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل میں بسائیں, دعا کو اپنا ہتھیار بنائیں, جو بھی پریشانی مسئلہ ہے اس کی بارگاہ سے لو لگا لیں, امید لگا لیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ توکل کریں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر چاہیے کہ ایمان والوں کو بھروسہ کریں, اسی پر امید رکھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ضرور اپنی رحمت سے دنیا میں بھی مدد فرمائے گا, اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا
فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رہیں, ذکر اذکار یہ کرتے رہیں, اور انشاءاللہ اس کی برکات ہمیں بھی ملیں گی, ہماری آل اولاد کو ملیں گی. سبحان اللہ یہ میری زبان پر آتا رہے, الحمدللہ یہ میری زبان پر آتا رہے, لا الہ الا اللہ یہ میری زبان پر ہو, اللہ اکبر یہ میری زبان پر ہو, میں اپنے رب کو یاد کرتا رہوں, تو میرا رب میرے اوپر پھر یہ کرم فرمائے گا. اور اس کے کرم تو ایسے ہی اتنے ہیں میری زندگی میں اور میرے اوپر کہ میں شاید ساری زندگی اگر میں اسی کا نام لیتا رہوں, کچھ بھی نہ کروں, تو شاید میں اس کا, بلکہ کیا, یقیناً میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہے. کسی ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات جو ہے وہ بتائی, انہوں نے کہا کہ ایک شخص جو تھا وہ طواف کر رہا تھا, اس نے طواف کیا اور اس نے کہا لبیک اللہم لبیک, اس کے ساتھ ایک طواف کر رہا تھا بندہ, اس نے آواز سنی کہ حاطف غیب سے آواز آئی لا لبیک. تو اس بندے نے اسے کہا کہ تم لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہو, طواف کر رہے ہو, عبادت کر رہے ہو, تمہیں آگے سے جواب آ رہا ہے لا لبیک, تمہیں فائدہ کیا ہے یہ کام کرنے کا؟ تو اس بندے نے جواب یہ دیا, اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں, میں اس کو یاد کرتا رہوں, میں اس کا نام لیتا رہوں, وہ کریم ہے, کبھی تو کرم فرمائے گا اور میرے اوپر رحمت کی نظر فرمائے گا اور میرا بیڑا پار لگائے گا, میری عبادت کو قبول فرمائے گا. عاطف غیبی سے وہ دوسرا بندہ تھا, اس کو جو ہے وہ آواز آئی کہ یہ بندہ یہ میرا بندہ ہے اور یہ میری محبت میں میری عبادت کر رہا ہے. سبحان اللہ, یہ آپ دیکھیں مدنی چل کے ناظرین, بعض وقت چیزیں ہوتی ہیں, یہ ہم تو اس کو ایک اور طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل جو ایک بات اس کے اندر ہوتی ہے وہ ایک اور بات ہوتی ہے. تو بہرحال ہمارا جو کام ہے وہ, ہم عبد ہیں العبد لا یخرج عن اطاعت سیدہ، بندے کا کام ہے کہ مالک کی فرما برداری کرتا رہے۔ آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، ایک معمولی سی مخلوق ہے، ایک کتا ایک مخلوق ہے، اس کو مالک روٹی کھلاتا ہے۔ کتے کی ایک عادت ہے کہ وہ بھونکتا ہے، یہ کتے کو آپ اس کی حقیقت دیکھیں تو اس کی جو حقیقت بیان کی گئی ہے منطق کے اندر، وہ ہے حیوان نابغ، بھونکنے والا جانور۔ حقائق الاشیاء ہوتی ہیں نا، انسان کی حقیقت منطق میں کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے۔ کتے کی کیا ہے؟ حیوان نابغ، بھونکنے والا۔ شیر کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان مفترس ہے۔ بھینس کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان زو خوار ہے، ٹھیک، باں باں کرنے والا جانور ہے۔ یوں اس طرح سے چیزوں کی، گدھے کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناہک ہے۔ جنہوں نے منطق پڑھا ہے وہ اس بات سے محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ بھارت تو آپ دیکھیں کہ ایک معمولی سی مخلوق ہے، اس کو اس کا مالک جو ہے وہ کھلاتا ہے، روٹی دیتا ہے۔ کتے کا کام بھونکنا ہے، ہر بندے پر بھونکے گا، اپنے مالک پر نہیں بھونکے گا۔ کتا بھونکے گا لیکن اپنے مالک پر نہیں بھونکے گا۔ اچھا، جو اس کے مالک کے ساتھ آ جائے، کتا دیکھ رہا ہے کہ میرا مالک آ رہا ہے اور میرے مالک کے ساتھ کوئی آ رہا ہے، تو کتا اس پر بھی نہیں بھونکے گا، کیونکہ یہ مالک کے ساتھ ہے۔ کتا ایک معمولی سی مخلوق، یہ روٹی اس کو اس کا مالک کھلا رہا ہے تو وہ اپنے مالک کے سامنے دم ہلا رہا ہے، اور انسان اشرف المخلوقات ہو، جس کے لیے خالق کائنات نے ہر شے مسخر فرمائی ہے اور اس کے اختیار میں عطا فرمائی ہے، اور وہ اللہ کو یاد نہ کرے، وہ اس رب کو یاد نہ کرے، وہ اس کا نام نہ لے، وہ اس کی عبادت نہ کرے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، زوف مانا مگر یہ ظالم دل، زوف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کر۔ اللہ کو یاد کریں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ کریم کی یاد ہو، ذکر اللہ ہے، زبان سے اللہ اللہ کرنا یہ بھی اللہ کی یاد ہے، نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ کو ایک ایسا سکون محسوس ہوگا کہ شاید میں وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور نماز کی دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے میرے شیخ طریقت امیر سنت کی ایک زبردست کتاب ہے، ماشاءاللہ، فیضان نماز، فیضان سنت کا ایک زبردست باب ہے۔ آج اس میں سے بھی آپ کو انشاءاللہ ایک بات جو ہے وہ سناتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ ہم سلسلے کو آگے لے کر کے چلیں گے، اور میں کچھ میسیجز لے لیتا ہوں اور کچھ کالز بھی آپ کی شامل کر لیتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ جی، اولیاء کو نہ ماننے والوں کے بارے میں کیا ہے؟ اولیاء کو ماننا چاہیے اور جاننا بھی چاہیے، ماننا بھی چاہیے، ان سے عقیدت بھی رکھنی چاہیے۔ اولیاء کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اولیاء کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہے، اور ان کی شان بھی بیان کی گئی ہے اولیاء کرام کی۔ منیم بھائی، حضرت آصف بن برقیہ کی کیا شان بیان کی قرآن نے؟
دیکھیں کہ ان کی شان یہ ہے، حضرت سلمان علیہ السلام کے دور کے ولی ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے وہ تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ اب یہاں سے ان اولیاء کرام کی شان کا پتہ چلتا ہے، اور اصحاب کہف کو بھی دیکھ لیں کہ اصحاب کہف جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور دیکھیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا ذات کا انسان نہیں، ذات کا کتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی یہ شان عطا فرمائی کہ اس کا ذکر بھی قرآن میں بیان فرمایا، اور اس کے بیٹھنے کے اسٹائل کو بھی قرآن کے بیان کیا، اور کل بروز قیامت جو ہے وہ بلعم بن باور کی شکل کے اندر جنت میں بھی جائے گا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں جانا، ان کے پاس جانا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، یہ باعث برکت ہے اور نزول رحمت کا سبب ہوتا ہے، لہذا ان کے پاس جانا چاہیے۔ اس سے دل بھی نرم ہوتا ہے اور انسان جو ہے وہ نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے
اور یہاں یہ عاصف بن برقیہ کا اگر پیچھے سے تھوڑا لے کر کے چلیں، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قرآن کریم فرماتا ہے نا، قرآن کریم کی آیت میں ہے، یا ایہا الملأ، سلیمان علیہ السلام خود بھی منگوا سکتے تھے، تخت منگوا سکتے تھے، ان کے لیے منگوانا کوئی مشکل تھا؟ جس کی حکومت جنوں پر ہو، جس کی حکومت ہواؤں پر ہو، جسے زمین سے اگنے والی جڑی بوٹی یہ بتاتی ہو کہ اللہ نے مجھے کس بیماری سے شفا یابی کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ اللہ کا نبی ہو پھر اللہ اکبر، جو کہہ دے وہ ہو جائے، اللہ اکبر۔ لیکن پھر بھی یہ کیا اس میں حکمت تھی، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، یا ایھا الملأ، اے میرے درباریو، ایکم یاتینی بعرشھا، کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو لے کر آئے گا؟ اللہ کریم فرماتا ہے، قال عفریت من الجن، ایک خبیث جن کھڑا ہو گیا، جنوں میں سے جو سب سے طاقتور ترین جن ہوتا ہے نا، اسے عفریت کہتے ہیں. یہ کھڑا ہوا, اس نے کہا حضور انا آتی کبھی, میں لے کر آتا ہوں, قبل ان تقوم من مقامک, یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌ أَمِينٌ, اور یہ کیسے لگا کہ حضور میں یہ طاقت بھی رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں, تخت میں کوئی خیانت بھی نہیں کروں گا, لے کے آ جاؤں گا. لیکن سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے تخت نہیں منگوایا. قال الذي عنده علم من الكتاب, پھر اس نے کہا کہ جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا, حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں کے جناب سلیمان علیہ السلام کے غلام تھے, آپ کے وزیر تھے, اللہ اکبر, انہوں نے کہا حضور انا آتی کبھی, میں لے کر آتا ہوں, قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا, ایک مائکرو سیکنڈ سے پہلے. اور لے کر آئے,
لے کر آئے,
ٹھیک ہے. قرآن کریم میں اس کا ذکر خیر ہے. تو اولیاء کی بڑی شان ہے, بڑی عظمت ہے, اللہ والوں سے محبت رکھنی چاہیے, اور جو اولیاء سے دشمنی رکھے اس کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, اللہ کریم, حدیث قدسی ہے, اللہ کریم نے, آقا کریم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, من عاد لی ولی فقد آزنتہ بالحرب, کہ جو میرے اولیاء سے دشمنی رکھے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ والوں سے دشمنی ہم نے نہیں رکھنی, ان کے ساتھ محبت والا, پیار والا, عقیدت والا معاملہ کرنا. اور اولیاء وہی ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ دکھاتے ہیں. اور جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری زندگی میں یہی مبارک کام کیا ہے. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا عظیم آدمی, آپ نے, نقاد محدث, آپ نے لکھا, یتوب عندہ خلق کثیر, غوث پاک وہ تھے کہ ان کے پاس بیٹھنے والی ایک بڑی تعداد مخلوق ہوتی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع آتی تھی, گناہوں سے توبہ کیا کرتی تھی. ایسے عظیم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ, اور ان کے دل میں عقیدت نہ ہو, اللہ اس سے بچائے, اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل کرتے رہیں گے. مدنی چلے کے ناظرین, فیضان نماز یہ میرے ہاتھ میں ہے, بابر بھائی کا کیمرہ اس کو لے رہا ہے جی, ماشاءاللہ. فیضان نماز کیا زبردست کتاب ہے, اللہ اکبر, سبحان اللہ. اسی فیضان نماز میں سے میں آپ کو کوئی ایک بات جو ہے یہ بتا دیتا ہوں. مسجد کی صفائی کے حوالے سے بھی اس میں حدیثیں ہیں, اور اس کے بارے میں جناب کیا ہے جی, بہت ساری باتیں ہیں, بعض چیزیں ہوتی ہیں جو موضوع سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, ساتھ ساتھ آ رہی ہوتی ہیں. چلیں جی سنیں, ایک روایت سنیں. ایک روایت میں ہے کہ پہلی صف میں امام کے عین پیچھے با جماعت نماز پڑھنے والوں کے لیے 100 نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے.
اللہ,
امام کے بالکل پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے 100 نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے, اور پہلی صف کی سیدھی جانب والوں کے لیے 75 نمازوں کا, اور لیفٹ سائیڈ والوں کے لیے 50 نمازوں کا, اور بقیہ ساری صفوں والوں کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے. البحر الرائق کے حوالے سے امیر اہل سنت نے اس کو بیان فرمایا ہے. علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبردست کتاب ہے البحر الرائق, ٹھیک ہے جی. چلے مدی چل کے ناظرین, گھڑی بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ ٹائم اختتام پذیر ہے, اور میں یہ چاہوں گا منیم بھائی آج کے سلسلے کی آپ آخری بات بتائیں, پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں.
جی سلمان بھائی, آج ہم نے لمبی امیدوں کے حوالے سے سنا کہ لمبی امید نہیں رکھنی چاہیے, امید بندے کی مختصر ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہونی چاہیے, اور ان دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بندہ نیکیاں بھی کرے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرے جیسا کہ ابھی ہم نے سنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر کرتا ہے فرشتے بھی اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں, اور جنتی جب جنت کے اندر چلے جائیں گے تو بیان کیا جاتا ہے وہاں پر بھی ان کو ایک چیز کی حسرت ہوگی, پوچھا گیا وہ کیا چیز, کہا کہ جنتی اس چیز کی حسد کریں گے کہ دنیا میں ہمارے وہ لمحات جو ایسے فضول گزر گئے, کاش کہ ہم نے ان لمحوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لیا ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھی امید رکھی جائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی دل میں رکھا جائے. اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین آمین آمین. اور مالک کریم سے امیدیں رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری امیدوں کو پورا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ کریم فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ کریم سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. نبی عبادی, فرمایا گیا کہ محبوب میرے بندوں کو بتا دو, خبر دے دو, انی انا الغفور الرحیم, کہ بے شک میں ہی ہوں جو بخشنے والا ہوں اور مہربان ہوں. اللہ تعالیٰ سے تو بخشش اور مغفرت کا یقین بھی رکھیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.